لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوات الله عليه وسلم. عام طور سے جب یہ آیت شروع کی جاتی من جاء بالحسنت، تو آدمی کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے فلہو عشر امثالہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم ایک کے بدلے میں دس دیں گے. جبکہ یہ آیت اس سے جدا ہے، ظاہراً سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد ہوا من جاء بالحسنت فلہو خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے. ایک وَهُم مِن فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، نہ یہ کہ نیکی سے بہتر بدلہ دیا جائے گا بلکہ قیامت کے دہشت سے وہ انسان محفوظ بھی رہے گا. کون؟ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا. یا دوسری جگہ دیکھیے، اصل چیز کیا ہے، ہنر کیا ہے؟ اس دنیا میں کار سے گھوم لینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، مال اور دولت کا اکٹھا کر لینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، صدام کے پاس سونے کی ٹوٹیاں تھیں، باتھ روم میں بھی اس کے سونے کی ٹوٹیاں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. شداد کے پاس بھی تھی دولت، نمرود کے پاس بھی تھی دولت، فرعون کے پاس بھی تھی دولت. تو دولت کے لیے، بلکہ اس دولت کو سماعت پڑھیے تو مولا کے پاس. اور یہ چیز پہلے سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ہماری نماز، یہ ہمارا روزہ، یہ ہماری عبادتیں، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم کو اپنی دنیا سے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. چنانچہ نہج البلاغہ میں جو خطبہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا ہے، جو مشہور ہے خطبہ حمام کے نام سے، اس خطبے میں جب آ کر کے سید رضی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ جیسا کہ بیان فرماتے ہیں کہ کان صاحبا لامیر المومنین یقال له حمام، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ایک صحابی تھے جن کو حمام کہتے تھے. ایک دن حمام نے کہا یا امیر المومنین صف لی المتقی، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتی کانی انظر الیہم، اس طریقے سے بیان کیجئے کہ میں متقیوں کو مجسم دیکھ رہا ہوں. ہر مقرر اس کی اپنی اپنی انداز ہوتا ہے، اس کا اپنا اپنا طرز ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کچھ ایسے مقرر ہوتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آدمی واقعی پورے جوش میں آ جاتا ہے، اور چنانچہ ایسے مقرروں کے لیے پتہ نہیں آج کیا ہے، وہ جاتے کہیں پھر ایک حدیث حصول کافی میں، ایک حدیث ایسے مقرروں کے لیے بھی ہے. سلمان فرمان حصول کافیہ میں ایک شخص نے آ کر کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ایک آدمی ہے کہ جو آپ کی احادیث اور روایات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ یشدد بہ قلوب شیعتکم، ایسا بیان کرتا ہے کہ آپ کے شیعوں کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسرا آدمی ہے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، واقع مومن آدمی ہے، وَلَيْسَتْ لَهُ تِلْكَ الرِّوَایَة، مگر بیان کا وہ انداز اس کے پاس نہیں ہے. اَيُّهُمَا افضل، راوی پوچھ رہا چھٹے امام سے کہاں یہ روایت، حصول کافی ہے فضل علم ہے. ایک آدمی وہ ہے جو روایات اس طرح بیان کرتا ہے کہ یشدد بہ قلوب شیعتکم، آپ کے چاہنے والوں کے دل کو آپ کے تئیں مضبوط کرتا ہے، اہلِ بیت کے تئیں مضبوط کرتا ہے. دوسرا آدمی ہے مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، ساری خوبی ہے، ولیکن لیست لہ تلک الرواية، وہ انداز نہیں اس کے پاس بیان کرنے کا کہ جہاں پبلک کے اندر جوش پیدا ہو جائے. ایوہما افضل، مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ دیکھیے نماز اور دعا کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. امام نے فرمایا کلاہما افضل، دونوں. حضرت کا مولا یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں دونوں، لیکن اگر ان دونوں میں طے کرنا ہو کہ واقعی کون افضل ہے، زیادہ کون برتر، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ہماری روایات کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یشدد بہ قلوب شیعتنا، کہ ہمارے شیعوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ایسا انسان ایسے ہزار عبادت گزاروں سے افضل ہے. تو خود بیان کرنے کا اپنا اپنا سلیقہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ہنر ہوتا ہے، لیکن جتنے خطبہ کائنات میں ہیں اس میں سب سے عظیم خطیب اگر کہا جائے تو کون ہے؟ امیر المومنین نے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں، امام سجاد سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں. لیکن اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو امیر المومنین کو صحیح معنی میں، دیکھیں یوں تو آپ کسی کو بھی کچھ کہہ دیجئے، ورنہ حقیقی خطیب اعظم اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ امیر المومنین. حقیقتاً اگر کوئی خطیب اکبر ہے تو وہ کون ہے؟ امیر المومنین. جو بات جیسے بیان کرنی چاہیے اس طریقے سے امیر المومنین کیا. اب خطیب اعظم سے کوئی کہے کہ اس طرح بیان کیجئے مولا کہ حتیٰ کعنی انظر الیہم، کہ گویا متقی کو مجسم دیکھ رہے ہوں، یہ تو وہ خود ہی کتنے زبردست خطیب ہے. اور اس پر سے آ کے آدمی فرمائش کرتے کہ صاحب اس طریقے سے بیان کیجئے، اس کے باوجود کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو پتا نہیں تھا یا آتا نہیں تھا؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے کہا حمام نے کہ آپ اس طرح بیان کیجئے حتیٰ کعنی انظر الیہم، متقیوں کے صفات اس طریقے سے بیان کیجئے گویا متقی کو میں مجسم دیکھ رہا ہوں. فتساقل علیہ السلام عن جوابہ، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے جواب میں، اب تساقل کا کیا ترجمہ کیا، گرانی محسوس کی، جواب سکل کے معنی بوجھ کے، تساقلا گرانی محسوس کی، جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی دیکھیے اپنی عقل سے بات کرتا ہے، امیر المومنین کچھ سوچ رہے ہیں، حمام کے دماغ میں پتہ نہیں مولا کیوں نہیں کہنا چاہتے، کیوں نہیں بتانا چاہتے، اب مولا کی بات تو سمجھ نہیں رہے. سید رضی فرماتے ہیں حتی عزم علیہ، اتنا اصرار حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ امیر المومنین کو قسم دے دی. عزم کے معنی قسم کیوں نہیں ہے، لیکن مفسرین نہج البلاغہ کا فرمانا ہے کہ جب عزم اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی قسم کے ہوں گے، حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ قسم دے دی. جب قسم دے دی تو اس کے بعد جانتے ہیں پھر بھی مولا نے بیان نہیں کیا، فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حمام یار اللہ سے ڈرتے نا، کوئی یار بار میرا لفظ ہے مولا نے تو لکھا، لیکن اس کو تاب سمجھیے کہ آپ کچھ اضافہ ہے. حمام اتق اللہ واحسن، اللہ سے ڈرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے کہ جو نیکوکار ہیں. سید رضی فرماتے ہیں فلم یقنع حمام بهذا القول، مگر اس مختصر جواب سے حمام قانع نہیں ہوا. नहीं हुए, यहां तक कसम दे दी। जब कसम दे दी असल यही कहना है, मुझको पूरे खुतबे से बहस नहीं, पहले दिमाग में आई होती शायद तो तैयार होकर के आते, तो इसी खुतबे को बुनियाद बनाया जा सकता था। वैसे अगर कोई बंबई से आने वाला हो तो विन टीवी के ऊपर ये पूरा खुतबा बयान हो चुका है, मेरे ख्याल में 50-60 किस्तें होंगी, उसको मंगा लीजिए, घर में रखने की चीज है। वाकई ये इमाम अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का खुतबा। जब हम्माम ने कसम दे दी और इस मुख्तसर से जवाब पर कानिए नहीं हुए, तो मौला ने सिफात बयान करने से पहले मुकदमा इरशाद फरमाया। वो मुकदमा क्या है? असल हुनर वही है। हम्माम एक बात याद रखो, इन्नल्लाहा खलकल खलका हीना खलकहुम गनियन अन ताअतिहिम आमिनन मिन मासियतिहिम। याद रखो हम्माम, अल्लाह ने जब इंसानों को पैदा किया तो आलम यह था कि उनकी खिलकत के वक्त गनियन अन ताअतिहिम आमिनन मिन मासियतिहिम, अल्लाह उनकी इताअत से बेनियाज था, उनके गुनाहों से महफूज था। किसके बोलते रहिए साथ में मखलूकात के। इन्नल्लाह खलकल खल्क हीना खलकहुम, जब मखलूकात को पैदा किया तो आलम क्या था? गनियन अन ताअतिहिम, इनकी इताअत से बेनियाज था, आमिनन मिन मासियतिहिम, इनके गुनाहों से महफूज था। क्यों? इसलिए कि इताअत करने वाले की इताअत न अल्लाह को कोई नफा पहुंचा सकती है। यह हर नेकूकार को अपने जहन में बिठला लेना चाहिए। मजलिस करते हो, कोई हुसैन पर एहसान नहीं, हुसैन को तुम्हारी मजलिस की जरूरत नहीं है, हमको हुसैन के तस्करे की जरूरत है। गनी जनता बेनियाज था इनके इताअत से, आमिनन मिन मासियतिहिम, महफूज था इनके गुनाहों से। क्यों? इसलिए कि इताअत करने वालों की इताअत न अल्लाह को कोई नफा पहुंचा सकती है, न गुनाह करने वालों का गुनाह अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। गुनाह करता है आदमी, अपने ऊपर जुल्म करता है। दुआए कुनैन पढ़ते हैं ना, उसमें फिकरा कहते क्या कहते हैं? ग़लमत नफ्सी, पहले वाले हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। फिर दुआए कुनैन कुरान कह रहा है, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا। मेरे हबीब आ गए जिन्होंने इसराफ किया अपने नफ्सों के ऊपर, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो ये जो हम गुनाह करते हैं इसमें अल्लाह का कोई नुकसान थोड़ी है, या हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का कोई नफा थोड़ी है। हे अम्मा, ये बात याद रखो, ना इताअत करने वाले की इताअत अल्लाह को कोई नफा पहुंचा सकती है, ना गुनाह करने वाले गुनाह अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। फकसम बैनहुम, पता नहीं मैं इस फकरे की वजाहत कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन अगर मैं ना कर पाऊं तो आप समझिए ढंग से। कभी कभी ऐसा होता है कि बयान करने वाला आप बात कह नहीं पाता, मगर सामईन इतने समझदार होते हैं कि उसको खुद महसूस कर लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर मैं कहीं गड़बड़ करूं तो आप अपनी जहानत से बात को समझ लीजिएगा। सलावत कर लो। फकसमा बैनहुम मआयशहुम, अल्लाह ने इसके बावजूद इनकी रोजियां आपस में इनके तकसीम कर दी, किसको क्या मिलना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ इसका? यानी बगैर ये देखे हुए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन अल्लाह वाला है, कौन बेदीन है, नमाजी है, बगैर इसके देखे हुए। फकसम बैनहुम मआयशहुम, अल्लाह ने सबको रोजी दे दी है। मतलब क्या हुआ? नमाज पढ़ोगे तब भी खाना मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ोगे तब भी खाना मिलेगा, इबादत करोगे तब भी रोटी मिलेगी, इबादत नहीं करोगे तब भी रोटी। फकसम बैनहुम मआयशहुम, अल्लाह ने सबको उसके एतबार से रोजी उसकी तकसीम कर दी है। उसके बाद जो जुमला इमाम का वो ये है, फल मुत्तकूना हुम अहलुल फदाइल। बस अब जो इंसान इस तसव्वुर के बाद तकवा इख्तियार करता है कि तकवे से रोजी से मतलब नहीं है, तकवे से रोटी से मतलब नहीं है, अगर रोजी रोटी से जोड़े बगैर इंसान तकवा इख्तियार करता है तो इमाम क्या फरमाते हैं? फल मुत्तकूना हुम फिया अहलुल फदाइल, बस इस दुनिया में ऐसा मुत्तकी साहिब फजीलत है कि जो अपने दीन और ईमान और तकवे को रोजी और रोटी से न जोड़े। इमाम कह सकते थे ना कि जो अपने नमाज और रोजे को जन्नत जहन्नम से न जोड़े, لیکن امام نے یہ نہیں کہا ہے. سب کی اوقات برابر نہیں ہوتی. ہماری اوقات اتنی ہی ہے کہ بہت ہو جائے کہ اگر ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ نماز اور روزے کو روٹی روزی سے نہ جوڑیں. جنت و جہنم تو بڑی چیز ہے, لیکن اپنے لیے جب فرمایا تو وہاں روٹی روزی سے بھی اوپر چلے گئے. کیا فرمایا پروردگارا, میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے, میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف میں نہیں کی, بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, ہم نے تجھ کو قابل عبادت پایا ہے اس لیے ہم نے تیری عبادت کی ہے. تو علی اس ذات کا نام ہے کہ جو عبادت کرتا ہے جنت و جہنم کو لائے بغیر درمیان میں. شیعہ علی اسے کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہے روزی روٹی کو درمیان میں لائے بغیر. صلوات در محمد. شہر متقی اور امام المتقین کا فرق. بہرحال انشاءاللہ گفتگو اس پر آئے کہ واقعا کیا مرتبہ ہے محبان اہل بیت کا, کیا حیثیت ہے شیعان آل محمد کی, اور ساتھ ساتھ کیا شرائط ہے ایک انسان کے شیعہ ہونے کے لیے. اس لیے کہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا عقلی بات ہے کوالیفیکیشن بھی اتنی ہی زبردست ہوگی. عہدہ معمولی ہے کوالیفیکیشن معمولی, عہدہ بڑا ہے تو کوالیفیکیشن بھی زیادہ ہونی ہے. لیکن آج مقدمتاً تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہنے کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ ہنر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے, ہنر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کار ہے, ہنر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم لکھپتی ہیں اور کروڑپتی ہیں. لکھپتی کروڑپتی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ بغیر دیکھے کہ مومن ہے کہ منافق ہے کہ اپنا ہے کہ پرایا پیسہ دیتا. ہنر کیا ہے؟ ہنر یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے. ہنر یہ ہے کہ انسان بہشت میں داخل ہو جائے. قرآن نے بھی یہی کہا کہ جو جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے فقط فاز, کامیاب وہ انسان ہے. یہاں بھی جس آیت کی تلاوت کی اور انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو 10 دن جس آیت کی تلاوت کی جائے گی وہ یہی ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور ایسے لوگ جہنم قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. ایک طرف تو اصل ہنر ہے قیامت کی دہشت سے بچنا, اصل کمال ہے قیامت کی دہشت سے محفوظ رہنا, جہنم کی آگ سے بچ جانا. کامیاب وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچ جائیں, کامیاب وہ لوگ ہیں جو بحث میں داخل ہو جائیں. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ہم آپ کیا ہے, بزنس مین ہیں, ہے نا, تجارتی کام کرتے ہیں. حالانکہ یہ خطبہ جس کو ہم نے ابھی تھوڑا سا مقدمہ نقل کیا اس میں آخر میں جا کے ایک جگہ مولانا نے تقوی کے لیے بھی کہا, تجارت مربحہ یسر لہم ربہم, یہ تقوی ایک ایسی نفع بخش تجارت ہے جس کو ان کے اللہ نے ان کے لیے مہیا کیا. جس آیت کو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی یہی کہہ رہی, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, اے صاحبان ایمان, حل ادلکم, کیا تم کو دلالت کی جائے رہنمائی کی جائے, علی تجارت, ایک ایسی تجارت کی طرف کہ تنجیکم من عذاب علیم, کہ جو تم کو عذاب علیم دردناک عذاب سے بچا سکے. روایت کہتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جب یہ آیت اتری, دیکھیے جب تک آدمی جو اوپر پڑتی ہے تب تک پھینکتا خوب ہے. تو اب یہی اصحاب ہے جن کے سامنے آیتیں اتری, وہ اصحابی تو ہیں. اچھا اس میں یہ لفظ جو ہے نا, لفظ صحابی, اس کے ساتھ بڑے پبلک کہہ دے اگر تو آدمی کو برا نہیں لگتا, لیکن جتنی پبلک رسول اللہ کے زمانے میں کیا کہلائے گی. سورج جمعہ پڑھتے ہیں آپ, سورج جمعہ پڑھتے ہیں نا, سورج جمعہ آخر میں کیا ہے, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها, جب یہ لوگ کھیل کود دیکھتے ہیں یا تجارت دیکھتے ہیں انفضوا إليها, نکل لیتے ہیں ادھر, کس عالم میں نکل لیتے ہیں, ترکو کا قائمہ عالم یہ کہ پیغمبر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور پبلک بھاگ گئی. کس کے چکر میں, کسی حدیث کی بات ہے, کسی روایت کی بات ہے, کہ صحیح اور غلط کی بات ہو, کہ صاحب کہاں سے پڑھ دیا آپ نے, قرآن کہہ رہا, قرآن, وہ
آئندہ اور ہر جمعے کو ہر مسلمان جو جمعے میں شریک ہوتا ہے یہ آیت اس کے ذہن میں محفوظ ہوگی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب یہ تجارت دیکھتے ہیں اور لہو دیکھتے ہیں, کھیل کود دیکھتے ہیں, انفضوا الیہا, نکل لیتے ہیں.
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا,
اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, ان کو بتائیے, ان کو سمجھائیے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت سے بہتر ہے, اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل کود سے بہتر ہے. تو ان کا مزاج پہلے سے یہ رہا ہے کہ پیغمبر جیسی شخصیت خطبہ دے رہی ہے اور اگر ادھر سے کسی نے آواز لگائی کھجور لے لو, یہ نکل لیتے. کسی نے آواز لگائی جب شام کا قافلہ آیا ہے, پیغمبر کو چھوڑ, تو اللہ ان کے مزاج کو سمجھ رہا تھا نا کہ یہ تجارت کی طرف بھاگتے ہیں. لہذا اس آیت میں کیا ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, اے انسانوں, اے صاحبان ایمان, کیا تم کو دلالت کی جائے, رہنمائی کی جائے, الی تجارت, ایسی تجارت کی طرف, تنجیکم من عذاب علیم, کہ جو تم کو عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے بچا سکے. تو ابھی تو صرف چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی بات تھی, ارے یار وہ کون سی چیز ہے, روایت کے بات تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا, یار وہ کون سی تجارت ہے کہ اس سے عذاب علیم سے بچ جائے گا آدمی, اگر پتا چل جاتا کہ وہ تجارت کیا ہے تو ہم اس پہ اپنا کچھ مال خرچ کرتے, کچھ اپنا پیسہ خرچ کرتے, کچھ اپنا رقم خرچ کرتے. جب ان لوگوں نے خود خواہش آئے کہ کاش پتا ہوتا کہ وہ تجارت کیا ہے کہ جس سے عذاب علیم سے ہم بچ سکتے ہیں, کاش پتا ہوتا تو اپنا مال و دولت اس کے اوپر خرچ کرتے, تب قرآن میں اب اگلا فقرہ نازل ہوا, تؤمنون باللہ, تجارت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. یہ کیا ہوا, بات کیا ہو رہی تھی ابھی, یا ایھا الذین آمنوا, کیا کہا قرآن نے, اے ایمان لانے والوں, اے صاحبان ایمان, حل ادلکم علی تجارت, کیا تم کو ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کی جائے گی جو تم کو عذاب علیم سے بچا سکے, کیا ہے صاحب, ان تؤمنوا باللہ وہ رسول ہے, اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو آپ خطاب کس سے کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان, تو اس کا مطلب اگر بیچ سے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کو نکال دیا جائے اور اس کو ملا کے پڑھیے تو کیا پڑھا جائے گا, یا ایھا الذین آمنوا تؤمنوا باللہ وبرسول, اے صاحبان ایمان, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے, یہ مطلب ہوا. اچھا یہاں تو ہم نے اس آیت کو بیچ سے نکالا تب یہ مطلب ہوا نا, ایک جگہ تو قرآن بالکل صاف ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے صاحبان ایمان, ایمان لاؤ, یہ کیا مطلب ہوا, اے صاحبان ایمان, ایمان لاؤ, قرآن کا صلی اللہ علیہ وسلم, امیر المومنین سلام اللہ علیہ, دیکھیے آج مقدمتن لگے ایک دم گاڑی ہو گئی مجھ کو, مزاج اس سے تھوڑی بہت واقفیت یہاں کے لوگوں سے بھی ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو بھی سن لیجیے آپ. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے کلام کے لیے ایک فقرہ مشہور ہے, کہا جاتا ہے کلام الامام, امام الکلام, وما قاله المرتضی مرتضی, کیا مطلب ہوا اس کا, کلام الامام, امام ال, اتنا تو آسان ہے کہ امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. وما قاله المرتضی, ہاں لفظ مرتضی ہے کہ مرتضی, بولیے, ہاں صحیح, اگر بولا جائے ارے مرتضی, جیسے مصطفی, مجتبا, مرتضی, مرتضی غلط ہمارے یہاں چل گیا, بہت سے الفاظ غلط ہو گئے, اس میں مرتضی بھی ہو گیا. وما قال کلام الامام, امام الکلام, امام کا کلام سارے کلاموں کا امام. وما قاله المرتضی مرتضی, اور جو مرتضی کہتے ہیں وہ مرتضی ہوتا ہے, کیا مطلب ہوا اس کا, جو مرتضی کہتے ہیں وہ مرتضی, کے معنی کیا ہے, مصطفیٰ کے معنی کیا ہے, مجتبیٰ کے معنی کیا ہے, چلیے الحمدللہ. یہ اسی لیے تو امام حسین کے صدقے میں یہ نشست منعقد ہوتی ہے. کم از کم دو لفظ بھی اگر آج کے مجلس میں لے کے ہم چلے گئے کافی ہے. یہ تو میں پوچھتا صرف اس لیے ہوں کہ آدمی کو اونگ نہ آئے, وہ گرنے نہ پائے, بس صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آدمی متوجہ رہے. اور ہم لوگوں کو جو ٹیچنگ میں پڑھایا گیا کہ اصل مدرسی اور ٹیچنگ یہ ہے کہ جہاں لڑکے آپ کے ساتھ رہے, ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا یہاں ہے, سامنے کوئی ٹوٹنگ میں ہے, کوئی کلیپن میں ہے, کوئی جو ہے وہ برمنگھم ٹہل رہا, کوئی سامنے رکھے. تو اس لیے بیچ بیچ میں سوالات کر. مرتضیٰ کے معنی, مصطفیٰ کے معنی, مجتبیٰ کے معنی کیا ہے؟ استفا یعنی انتخاب, اجتبا یعنی انتخاب, ارتبا یعنی انتخاب. جو معنی مصطفیٰ کے ہیں, مصطفیٰ معنی منتخب, اجتبا معنی انتخاب, مجتبا معنی منتخب, مرتضیٰ معنی منتخب. مصطفیٰ کے معنی منتخب کے چنا ہوا, مجتبیٰ کے معنی منتخب کے چنا ہوا, مرتضیٰ کے معنی بھی چنا ہوا. اب جب یہ معنی معلوم ہو گیا, ترجمہ کیجیے آپ. کلام الامام, امام الکلام, وما قاله المرتضیٰ مرتضیٰ. امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے, اور جو مرتضیٰ کہتے ہیں وہ اتنا مشہور ہے کہ ہم سے مرتضیٰ نکل گیا. جو مرتضیٰ کہتے ہیں وہ مرتضیٰ ہوتا ہے. امام جو کہتے ہیں وہ منتخب ہوتا ہے. ٹھیک, جب قول مخلوق کا یہ عالم ہے تو اللہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کے. ہم گئے تب کی جو زیارت پر مہدی عباس بھائی سے ملاقات بھی ہوئی, تو ہمارے قافلے میں کچھ افراد ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے تھے, تو اکثر مجلسیں ہوتی رہتی تھی, یہاں مجلس وہاں مجلس وہاں مجلس وہاں مجلس. تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے, مجلسوں میں تبصرہ ہو گیا, کہنے لگے ہمارے مولانا لوگ جو ہے ایک بات کو 10 بار کہتے ہیں, ایک ہی فقرے کو بار بار دہراتے ہیں. معلوم ہوا بات ایک منٹ کی ہے, 5 بار فقرہ دہراتے ہیں, 5 منٹ ہو گئے. ہم کو لگ گئی, ہم کو یہ بات لگ گئی. اتفاق سے یہ مجلس ہی ہونے والی تھی ہوٹل میں, اس کے دوران یہ مزاحان تذکرہ چلا. میں نے کہا مولاناؤں پہ اعتراض کرتے ہیں آپ کہ ایک لفظ کو 5 بار کہتے ہیں, 5 منٹ ہو گیا قرآن پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کتنی مرتبہ قرآن میں ہے. یا خیر اس پر چھوڑیے, ایک چیز کی طرف آج توجہ دلاتا ہوں. عظمت قرآن کا اندازہ کر لیجیے, پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس پر گفتگو دھیرے دھیرے چلے گی. یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ هل ادلكم على تجارت تنجيكم من عذاب علیم, کیا ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کرے جو تم کو عذاب علیم سے بچا سکے؟ ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. یہ پھر سے ایمان اللہ اور رسول پر کیا ہے؟ بہت آخر میں سب کو یاد ہوگی ایک آیت ہے بالکل سیم دہرائی گئی ہے, فإن مع العسر یسرا, اس کے بعد ایک لفظ کا بھی تو فرق نہیں ہے. فإن مع العسر یسرا, إن مع العسر. اور میں بات کہوں, اس طرح کی باتیں میں عام جگہوں پر کہنے کی ہمت نہیں کروں گا, گاؤں میں دیہات میں, کیا بھی سمجھے گا نہیں, لیکن کم از کم یہاں تک جو آیا وہ پڑھ لکھ کے پہنچا ہے یہاں تک, تو آپ کے درمیان کہنے میں کوئی حرج. فإن مع العسر یسرا کیا مطلب ہوا اس کا؟ مشکل کے بعد آسان, تو آسانی. إن مع العسر یسرا, پھر کیا ہوا؟ مشکل کے بعد آسانی, مشکل کے بعد آسانی ہے, مشکل کے بعد آسانی. اللہ میاں اگر ایک بات آپ فرما دیتے فإن مع العسر یسرا, مشکل ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو کیا یہ پبلک قبول نہ کرتی صاحب کو اللہ مانتے؟ تکرار کی کیا ضرورت؟ یہی ہے کمال عربی کا اور یہی ہے کمال قرآن مجید کا. قرآن کا کمال اس وقت کے جو عرب ہے نا, عربوں کو اپنی زبان پر سب سے ناز تھا, زیادہ سب سے زیادہ ناز. اور قرآن کو روایات کہتی ہے کہ بہروان معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. ہر زمانے میں معجزات اس زمانے کے اعتبار سے آئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا بول بالا اللہ نے آسان دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں بہت زیادہ تھیں, اللہ نے ان کو شفا عطا کر دی. رسول اللہ کے زمانے میں زبان کا بڑا وہ تھا, زبان پتا نہیں بات کیا ہو گیا ہم کو بھی نہیں معلوم, بات ادھر سے ادھر نکل. زبان کا عالم یہ تھا کہ سال میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا, سنا آپ نے, بازار اوکاس. بازار اوکاس میں ہر قبیلے کا شاعر آتا تھا, ہر قبیلے کا شاعر آتا تھا, اور وہ اپنے اشعار میں ایک ان کا باقاعدہ جج ہوتا تھا جو فیصلہ کرتا تھا کہ اب کی کون سا قبیلہ جیتا. فرزدق کا نام سنا ہے آپ نے, ٹھیک, اپنے زمانے کے زبردست شاعروں میں تھے نا. ایسے ہی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی, کسی نے کہا بھائی اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑھیا شاعر کون ہے, کسی شاعر نے ایسی بات ہوئی تو ایک عورت بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ لولا حاضری لقلت انا, اگر یہ عورت نہ ہوتی نا تو میں کہتا مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. اس عورت نے سن لیا, کہنے لگا اچھا تم بہت بڑا شاعر اپنے آپ سمجھتے ہو, تو بہت بڑا شاعر سمجھتے ہو اپنے آپ کو, اپنے کلام کا سب سے اچھا مصرع سنا دو. انہوں نے اپنے اعتبار سے وہ کیا ہے لنا الجفنات کچھ کر کے اسی کا مصرع سنا دیا اس نے. جب سنا دیا تب اس نے اعتراض شروع کیا کہ جفنات کی جگہ پر اگر جفان کہتے آپ, اس لیے کہ جفنات جمع قلت ہے جو دس کے اندر یوز ہوتی ہے, جفان دس سے زیادہ ہے, اگر یہ استعمال کرتے آپ تو زیادہ بہتر تھا, اس کی جگہ یہ استعمال کرتے تو زیادہ بہتر تھا, لمعان کی جگہ جو ہے وہ شرق کی جگہ لمعان استعمال کرتے تو زیادہ. ایک مصرع میں آگا اس عورت نے دس اعتراض کیا کس کے پاس تک, فرسٹک کے ایک مصرے پر عورت نے کتنا اعتراض کیا, دس. شیخ عربی کہا فرسٹک کو تو جانے دیجئے, ہمارے میر انیس کا نام سنا آپ نے, اردو شاعر ہے لیکن ادھر نہیں جائیں گے اتنے رات رہتے وہاں پر. میر انیس کہا یہ ایک کوئی کانفرنس ہوئی تھی ایک مصرے کو لے کر کے, میر انیس کے ایک ہندو شاعر تھا, اس نے ایک مصرے پر میر انیس کے وہ کیا تھا مجھ سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی, یہ ایک مصرع, ایک مصرے کو اس انسان نے کہا سات طریقوں سے پڑھ سکتا ہوں اس کو. تو جب حال یہ ہے اردو کا تو عربی کا کیا عالم ہوگا, اور پھر اس عربی میں کو جہاں یہ حال ہو کہ ایک عورت آ کے شاعر اعظم کے ایک مصرے میں دس اعتراض کر دے, ایسے ماحول میں آ کر کے قرآن اترے اور کہے ہمت ہو تو جواب لاؤ, ظاہر سی بات ہے کتنا زبردست کلام ہوگا قرآن مجید کا. اور چنانچہ ایسا نہیں لگے رہتے تھے, حدیث قدیر کیا ہے بیدی عباس بھائی, نوید صاحب حدیث قدیر کیا ہے, من کن تو مولا ہو, من مانے تو فارسی میں من کے معنی فارسی میں میں کیا, عربی من مانے جو اور جس, ٹھیک. قرآن مجید میں ایک آیت ہے انکم وما تعبدون حسب جہنم, تم من دون انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایندھن ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی ویسے ہی ایک عرب آیا آج محمد کی نبوت گئی, آج گئی محمد کی نبوت. کیا ہوا کل لگے آپ کے قرآن نے کہا ہے انکم وما تعبدون حسب جہنم, تم اور جن چیزوں کے تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے, کہاں قرآن نے کہا, کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ کی عبادت ہوئی کہ نہیں, عیسیٰ کی عبادت ہوئی کہ نہیں, کہا ہوئی ہے. کہ تو بھئی ہم کیسے آپ کے اوپر ایمان لے آئے, جو اللہ اپنے نبی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, اس لیے کہ آج کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ وہ جہنم کا. ایدن ہے. اور جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی عبادت ہوئی ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق معاذ اللہ استغفر اللہ عیسیٰ کو جہنم میں جانا چاہیے. تو جو قرآن اپنے نبی کو جہنم میں ڈال دے رہا ہے ہم اس سے کیا گارنٹی لیں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب وہ اپنے اعتبار سے یہودی جو ہے زبردست اعتراض لے کے آیا تھا قرآن کے اوپر کہ آج تو ان کی نبوت گئی. پیغمبر نے فرمایا ما اجعلک باللسان قومک, کس چیز نے تم کو اپنی ہی قوم کی زبان بھلا دی ہے؟ عرب ہو تم اور تم یہ اعتراض کر کے آئے ہو. اب پہلے ایک نقطہ آپ کو سنائے, دو لفظ ہے عربی میں, ایک ہے من اور ایک ہے ماں. من کے معنی بھی جو اور جس, اور ماں کے معنی بھی جو اور جس, لیکن ہر جگہ من استعمال نہیں ہوگا. ماں ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن من ہر جگہ استعمال نہیں ہوگا. کب ماں کہاں استعمال ہوگا اور من کہاں؟ کب من کا استعمال ہوگا صاحبان عقل کے لیے, یعنی انسان کے لیے. ماں کا استعمال ہوگا عام دنیا کے لیے, جیسے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, وہ چاہے درخت ہو, چاہے ستارے ہو, چاہے دریا ہو, چاہے نجوم ہو. ما فی السماوات وما فی الارض, تو ماں کا استعمال کیا ہے کے لیے ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. من کا استعمال کاہے کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے. پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی. اب اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ من کی شرینی میں نہیں آتا. صلوات محمد اللہ, اس کا مطلب وہ زمرے میں نہیں آتا من کے. اب وہ آگے کہتا ہے یا محمد یہ بتاؤ تو تمہارا قرآن اپنے نبی کو نہیں بچا پا رہا. کہ کیا کہ عیسیٰ کی عبادت ہوئی اور قرآن کہہ رہا جہنم میں جائے گا وہ جس کی عبادت ہوئی. پیغمبر نے فرمایا ما اجعلک بلسان قومک, کس چیز نے تجھ کو تیری زبان بھلا دی ہے؟ الیس ما لغیر ذوی العقول, کیا ماں کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے نہیں ہوتا؟ قرآن نے کیا انکم ومن تعبدون کہا ہے یا انکم وما تعبدون کہا ہے؟ وما تعبدون کہ وما تعبدون غیر عقل والوں کے لیے. عیسیٰ عقل والے یا غیر عقل والے؟ وہ اپنا سمول لے کر کے. یہ ہے کمال قرآن مجید. اب اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس آیت پر بھی کچھ نہ کچھ نقطہ ہوگا, اسی نقطے کو سمجھ لیجیے اور مجلس آج کی تمام کر دیتا ہوں. میں یہ پرچے ورچے سب لے کے آیا تھا فضائل تشیع کے, رہ گئی بات انشاءاللہ کل کے بعد چلے گی. صلوات پر محمد اللہ. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آپ نے جو ترجمہ کیا زیادہ اچھا لگا تھا وہ کیا تھا؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ ایک بار اگر اللہ میاں آپ کہہ دیتے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو کیا یہ قوم جو ہے نہ تسلیم کرتی جو آپ کو اللہ کہہ رہی ہے؟ کا اصل وہی ہنر قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ یہ بات میں درمیان میں آئے گی کہ تفسیر کی کئی قسمیں ہیں. ایک تفسیر کی قسم وہ ہے جسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں, جس کو کرنے والا کہا جائے گا جہنم میں. وہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے مطلب طے کر لیا ہے, اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو کھینچ کھینچ کے لا کے وہ مطلب نکال رہے ہیں جو ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا. یہ تفسیر مل رہا ہے. اس کے مقابلے میں تدبر کرنا ہے, غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک قسم یہ ہو گئی. ایک ہے تفسیر حدیث کے ذریعے سے, یہ قرآن کی آیت ہے اس کے ذہن میں یہ حدیث آ گئی. ایک تفسیر ہے ادبی, ادب کے ذریعے سے, نحو کے ذریعے سے, صرف کے ذریعے سے, لٹریچر کے اعتبار سے مطلب کا نکالنا. یہاں وہی ہوگا. دو چیزیں عربی زبان میں, ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں معرفہ اور ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں نکرہ. خوب توجہ سے سنیے اس کو, جو لڑکے مدرسے میں جاتے ہیں انہوں نے شاید اس کو پڑھا بھی ہوتا. ایک لفظ جس کو کہتے ہیں معرفہ, ایک لفظ جس کو کہتے ہیں کیا؟ نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں معین چیز کو. کیا ہے؟ معین. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ غیر معین. مثلا لفظ زید, مثلا لفظ ظفر, مولانا ظفر عباس عقل اللہ اعلی اللہ مقامہ فی الدنیا والآخرہ. ظفر یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. انسان, آدمی, بشر یہ کیا ہے؟ نکرہ. تو معرفہ کہتے ہیں معین چیز کو, نکرہ کہتے ہیں غیر معین کو. ٹھیک. اب یہ کبھی لفظ نکرہ ہوتا ہے مگر اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے. مثلا رجل, رجل معنی مرد آدمی, یہ نکرہ ہے, اس کو معرفہ بنایا جائے گا. کیسے بنے گا؟ معرفہ بنانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے الف اور لام. جیسے رجل جنرل کوئی بھی آدمی, ار رجل ایک خاص آدمی ہو جائے گا. اس کی مثال دے دوں میں, قرآن میں ارشاد ہوا بعث اللہ الی فرعون رسولا, اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا رسولا ایک رسول. وہ کون ہے رسول؟ معین, بس ایک رسول اللہ نے بھیج دیا. اس کے بعد ارشاد ہوا فعصا فرعون الرسول, فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی جس کو بھیجا گیا. اب یہ معین ہوا نا, یہ اسی رسول کہاں سے مطلب نکال کے لایا؟ یہ ال کی وجہ سے, الف لام کی وجہ سے. فعصا فرعون الرسول, یہ الف لام نے نکرے کو معرفے میں کنورٹ کر دیا. تو میرے خیال میں میرا محترم مجمع اچھی طرح سمجھ گیا کہ دو قسمیں ہو گئی, ایک معرفہ اور ایک نکرہ. معرفہ اسے کہتے ہیں کہ جو معین ہو, نکرہ اسے کہتے ہیں جو غیر معین ہو. اب اگر کوئی چیز نکرہ ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے معرفے میں, تو کیا کرنا ہوگا؟ الف اور لام کا استعمال کیا جائے گا, اور بھی وجوہات کہ ہمارے کان کی صفت تھی. جیسے عصا فرعون اور رسولا, یہ سمجھ میں آ گئی. اب آئیے, فإن مع العسر یسرا, إن مع العسر یسرا. اب اگر ہم یہاں پوچھیں آپ سے کہ العسر اور یسرا میں معرفہ کیا ہے, نکرہ کیا ہے, ہاں ابھی عرض کیا, جہاں الف لام لگا ہے وہ معرفہ ہے, معرفہ ہے. جہاں الف لام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ. یہاں تک ہوں گے. اب قانون سنیے آپ, یہ قرآن نے تکرار کیوں کی ہے, قرآن نے وضاحت کیا کرنا چاہیے. حسر کے معنی تنگی. قانون یہ ہے کہ اگر کسی ایک عبارت میں ایک ہی لفظ معرفہ کی تکرار بار بار ہو, تو جتنی مرتبہ بھی وہ لفظ استعمال ہوگا سب کا ملا کے معنی ایک ہوں گے. لیکن اگر نکرے کی تکرار ہوگی, بار بار استعمال ہوگا, تو جتنی مرتبہ وہ نکرہ کا لفظ یوز ہوگا اتنے معنی ہوں گے. نقطے غور کیا آپ نے, کیا ہوا؟ پھر وضاحت کروں تاکہ خوب مطلب سمجھ میں آئے. اگر ایک ہی کلام میں کئی مرتبہ لفظ معرفہ جو ہے وہ تکرار کی, کیا انگریزی تکرار کی بتائیے, ریپیٹ ہوگا, تو جتنی مرتبہ بھی ریپیٹ ہوگا سب کا ملا کے مطلب ایک. لیکن اگر نکرہ ریپیٹ ہوتا ہے بار بار, تو جتنی بار ریپیٹ ہوگا اتنے معنی ہوں گے. اب آئے پڑھیے آپ ایک کنٹینیوشن, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. الْعُسْر معنی مشکل, الْعُسْر معنی تنگی. معرفے کی تکرار اگر ہے دو مرتبہ تو مطلب ایک ہوگا, لیکن یسر معنی آسانی, یہ جتنی بار استعمال ہوگا اتنی آسانی مراد ہوگی. یسرن دو بار مطلب دو آسانیاں, العسر دو بار مطلب ایک مشکل. گویا قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے میرے بندے پریشان مت ہو, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی ہے. اسی لیے اس بات کی طرف ایک عربی شاعر ہے جس نے اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے, اذا ضاقت بك الدنيا تفكر في الم نشرح. یہ کس سورے میں ہے؟ سورہ الم نشرح. شاعر کیا کہتا ہے؟ اذا ضاقت بك الدنيا تفكر في الم نشرح تجد يسرين بعد العسر اذا فكرت ففرا. اگر دنیا تمہارے اوپر تنگ کر دی جائے, اذا ضاقت بك الدنيا, اگر دنیا تمہارے اوپر ضیق ہو جائے, تنگ ہو جائے, تو پریشان ہونے کے بجائے تفکر فی الم نشرح, تو جاؤ اور سورہ الم نشرح میں غور کرو, کیا دیکھو گے وہاں؟ تجد یسرین بعد العسر, ہر مشکل کے بعد دوہری آسانی کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اذا فکرت ففرح, और जब इस बात पर गौर कर लो तो खुश हो जाओ। यहां तकरार कुरान मजीद ने आयत की तकरार नहीं की है बल्कि अपने बंदों को तस्कीन का सामान फराहम किया है कि अगर तुमको मुश्किल आ जाए, अगर तुमको परेशानी आ जाए, अगर तुम जहमत में मुब्तला हो जाओ, तुम्हारा खुदा करीम है, तुम्हारा अल्लाह रऊफ है, तुम्हारा अल्लाह रहीम है। आज मुश्किल है, आज मुसीबत है, लेकिन जब ये मुसीबत खत्म होगी तो आसानियां मुसीबत के मुकाबले में दोगुनी हो जाएगी। इसी बात को अगर हम आज की एक मजलिस, इस मजलिस से एक बात लेके उठे कि हमारा अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो मुसीबतों में घबराओ मत, मुसीबतों में परेशान मत हो, अगर मुश्किल में हो, मुसीबत में हो तो याद रखो हमने वादा किया है इन्नमा अल उस्र युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुसीबत के बाद दोहरी आसानी हम तुम्हारे लिए फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा ने तौफीक दी तो गुफ्तगू आगे चलेगी। अजमत कुरान, वाकई कुरान समझने की जरूरत है। क्या मतलब इसका है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या तुमको ऐसी तिजारत की तरफ रहनुमाई की जाए जो तुमको अज़ाब अलीम से बचा सके। अंतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल के ऊपर। या जिस आयत की तिलावत दी तो बातें इधर उधर चली गई, असल जो आयत पढ़ी जानी वो क्या थी, मन जा अबिल हसनते फलहू खैरुन मिन्हा, जो हमारी बारगाह में नेकी लेके आएगा उसको उसकी नेकी से बेहतर दिया जाएगा। वहुम मिन फज़ए यौमइज़िन आमिनून, और ऐसे लोग क़यामत की दहशत से महफूज रहेंगे। कैसे लोग, जो हमारी बारगाह में नेकी लेके आएंगे। कमाल ये नहीं है कि हमारे पास मकान है, कमाल ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है, कमाल ये नहीं है कि हम लखपति हैं, कमाल ये नहीं है कि हम करोड़पति हैं, कमाल ये नहीं है कि दुनियावी एतबार से हमारा जाहो जलाल है, कमाल ये है कि मौत की दहशत से बच जाए, कयामत की दहशत से बच जाए। अबू जर के पास कुछ नहीं था लेकिन अबू जर दहशत से बचे हुए हैं, सलमान के पास कुछ नहीं था मगर दहशत से बचे हुए हैं, यजीद के पास सारी कायनात थी, हत्ता के आज ऐसे भी अफराद हैं। वाकई अल्लाहु अकबर, पागल हो जाता है इन अरबी चैनलों को देखने के बाद, पागल हो जाता है आदमी। अब तो यहां तक कहने लगे हैं कि यजीद का रजुल सालिह अल्लाह नेक आदमी था, सालिह आदमी था, लेकिन वो लोग जो यजीद को सालेह भी कह रहे हैं ना, उनसे भी जाके आदमी पूछे यजीद की कब्र बताओ, मैं तुम्हारे नजदीक तो सालेह आदमी था ना, बताओ भी यजीद की कब्र कहाँ है। जो यजीद को सालेह भी समझ रहे हैं उनको भी पता नहीं कि यजीद की कब्र कहाँ है। लेकिन वो हुसैन जिसके पास कुछ नहीं था, हत्ता के अपने 6 महीने के बच्चे को पिलाने के लिए पानी नहीं, ऐसा नहीं कि अख्तियार नहीं है, इख्तियार है सब कुछ, लेकिन वही इन्नमा अल उस्र युस्रन, इख्तियार होना और है, इख्तियार का इस्तेमाल और है। हजरत सैयदुश्शुहदा सलामुल्लाह अलैह, लेकिन उसके बावजूद आज हर दिल में हुसैन का रोजा है या नहीं है, हर कल्ब में इमाम हुसैन की जगह है। कितने लोग आशूर में, आपके इस मुल्क से, यूके से, लंदन से कितने लोग अरबईन में जा रहे हैं हजरत सैयदुश्शुहदा सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत को। आइए दुआ करते हैं, परवरदिगारा मेरे माबूद, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, जो लोग भी इस साल तेरे हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं परवरदिगारा, उनके जान माल इज्जत आबरू की तू हिफाजत फरमा। आज इस मजलिस में मर्द औरत हम लोग जितने इकट्ठा है परवरदिगारा, हम सबको बार बार हुसैन मजलूम सलामुल्लाह अलैह की जियारत नसीब फरमा। ये एक जुमला इमाम हुसैन का अल्लाहु अकबर। कहते हैं आज अरफे के दिन हजरत सैयदुश्शुहदा आंख से आंसू बह रहा था जैसे परनाले से बहता, और ये दुआ फरमा रहे थे, पालने वाले उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया है, और जिसने तुझे पा लिया है उसने क्या खोया, और जिसे तू नहीं मिला उसके पास क्या है।
حسین نے بتلایا کہ
اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت سب کچھ تمہارے پاس ہو
تو اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کے ہو جاؤ گے عذاب علیم سے بچ جاؤ گے, اللہ کے ہو جاؤ گے قیامت کی دہشت سے بچ جاؤ گے, اللہ کے ہو جاؤ گے سود مند تجارت کرو گے. بس دو جملے مصائب کے اور ختم دعا روز عاشورا حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کربلا میں
سب سے زیادہ تکان کس کو رہی ہوگی,
ایک سوال کا جواب.
شب عاشور کے متعلق جو روایات کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اس طریقے سے رونے کی دعا اور عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتوں سے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے.
آپ سے سوال کروں میں کہ جہاں حسین, مسلم, حبیب, اکبر, عباس, بقیہ اصحاب بیدار رہ کے دعا اور عبادت کر رہے ہیں, کیا معاذ اللہ اس شب عاشور میں زینب سلام اللہ علیہا سو رہی تھی؟
پوری رات اگر بیدار رہے ہیں اصحاب حسین
تو پوری رات بیدار رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا.
صبح عاشور ہے, ایک ایک شہید جا رہا ہے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, جہاں سب مصیبت برداشت کر رہے ہیں وہی حضرت زینب بھی ساری مصیبت میں برابر کی شریک ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ اگر یہ پوچھا جائے, اگر یہ سوال کیا جائے کسی کہ تاریخ میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ کون ہے, اس سے انکار نہیں ہے کہ زیارت کا فقرہ السلام علی اول مظلوم الحسن حق کو, سلام اس کائنات کے پہلے مظلوم علی پر جس کا حق ضائع کیا گیا چھینا گیا, علی سے بڑا مظلوم نہیں ہے کوئی, حسین سے بڑھ کے مظلوم نہیں ہے کوئی, فاطمہ زہرا جس کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا ان سے بڑی مظلوم ہے نہیں ہے کائنات میں کوئی,
لیکن
پیغمبر کی وفات ہوئی معمولی صدمہ ہے رسول اللہ کی وفات کا, معمولی غم ہے پیغمبر کی وفات کا, جہاں فاطمہ نے باپ کا غم دیکھا, جہاں علی نے رسول اللہ کا غم برداشت کیا, جہاں حسن حسین نے نانا کا غم برداشت کیا, سب کے ساتھ زینب برابر کی شریک ہے. فاطمہ زہرا کے دروازے پر جو ہے وہ پہلو پر دروازہ گرایا گیا, بچہ شہید ہوا, جہاں یہ غم علی نے برداشت کیا, حسنین نے برداشت کیا, وہی جناب زینب سب کے ساتھ برابر کی شریک ہے. امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا, جہاں یہ غم سب نے برداشت کیا, حسین نے برداشت کیا, زینب حسین کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہے. لیکن ایک مصیبت ایسی ہے کہ اس جسم کے ساتھ, روح ہے تو حاضر ہے جناب صاحب, اس جسم کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مصیبت کو نہ رسول اللہ نے دیکھا, نہ فاطمہ نے دیکھا, نہ علی نے دیکھا, نہ حسن نے دیکھا, نہ حسین نے, تو کون سی مصیبت؟ تو وہ خود حسین کی شہادت کی مصیبت, وہ خود حسین کی شہادت کی مصیبت ہے جس میں نہ رسول اللہ شامل ہے, نہ علی شامل ہے, نہ زہرا شامل ہے, نہ حسن شامل ہے, اکیلی ہے زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہما. حسین میدان میں آئے ہیں, انشاءاللہ جائیے گا کربلا معلی زیارت کے لیے, آپ کو وہاں رہنا اب تو بہت زبردست بنا دیا, بہت خوبصورت بنا دیا ہے, جائیے گا وہاں دیکھیے گا, یہی وہ قلعہ ہے جس بلندی سے زینب اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی.
زینب کے سامنے امام حسین سلام اللہ علیہ کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے.
عالم یہ ہے کہ زینب سے برداشت نہیں ہوا, فرمایا یہ اپنا ساتھ ایقتل ابو عبداللہ وانتا تنظرہ انہیں, اے ساتھ کے بچے میرا بھیا زباہ ہو رہا, تو کھڑا دیکھ رہا ہے کہ معمولی صدمہ ہے,
لیکن اللہ اکبر اس کے بعد حسین شہید کر دیے گئے, اس کے بعد کیا مصیبت ختم ہو گئی؟ روایت کہتی آگ اور لکڑی لے کر کے آئے, خیموں میں آگ لگانا شروع کی, ایک خیمہ جلا, دوسرا خیمہ جلا, تیسرا خیمہ جلا, کہتے ہیں یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا بیٹا تم کیا کہتے ہو, جل کے جان دے دیں یا باہر نکلیں؟ تو بھی اما باہر نکلی, باہر نکلا.
تاریخ پڑھی ہے آپ نے, اللہ اکبر, حمید ابن مسلم لعنت اللہ علیہ, یزیدی فوج کا سپاہی ہے نا, یہ خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب سارے خیمے جل چکے ایک خیمہ بچا تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی, شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک طویل اور قامت بی بی کھڑی ہے, آسمان کو ایسے دیکھتی ہے, ہاتھوں کو اس طرح ملتی ہے. میں قریب آیا, میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز تمہاری لے گئی اس میں؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلن فی الخیمہ, ہمارا ایک بیمار اس خیمے میں ہے جو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے. اس کے باوجود ان ملعونوں کو ترس نہ آیا کہ آ کر کے زینب کو سہارا دے دیتے, امام سجاد کو اس جلتے خیمے سے باہر نکالتے. حبیب ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ جلتے شولوں سے زینب اندر گئی, تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کو لے کے خیمے سے باہر آئی ہے. سارے خیمے جل گئے, یہاں تک کہ شام غریبہ نمودار ہو گئی, بس مجلس ختم ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ زینب کو کتنی تکان کا, ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے عاشور کے دن؟ روز تو 9 بجے مجلس ہوتی ہے, لیکن عاشور شام غریبہ 7 بجے تک مجلس کر کے گھر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ہر رات کے لوگ جگے ہیں, دن بھر کا جلوس ہے, چلو گھر تھوڑا سوچا. ہم 10 محرم کو تھک جاتے ہیں, جلدی جا کے سو جاتے. آپ انصاف سے بتائیے زینب کو, اب جب سب بچے سو گئے ہوں گے تو زینب کو سونا چاہیے کہ نہیں سو؟ کتنی تھکی ہوئی ہے زینب. زینب کو آرام شام غریبہ آ گئی, شب عاشور کی جگی زینب, عاشور کے دن بھر مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائی ہوئی زینب, جب شام غریبہ آئی نصف شب کے قریب, بچے سوئے ہو چپ ہوئے تو زینب کو سونا چاہیے کہ نہیں چپ؟ بستر نہ صحیح, جلی ہوئی قناتیں صحیح, کہیں اپنا سر دیکھ لینا چاہیے نہیں, لیکن روایت کہتی ہے بجائے سونے کے کبھی پہرا دے رہی ہے, اور روایت کہتی ہے لیکن اسی درمیان زینب کھڑی ہو گئی نماز شب کے لیے. روایت کہتی ہے زینب کی نماز شب حتیٰ کہ شام غریبہ میں بھی قضا نہیں ہوئی ہے. اگر ہم واقعی عزادار ہیں, اگر ہم واقعی حسینی ہیں, تو ہم کو زینب کی اس مصیبت سے درس لینا چاہیے کہ جو بی بی جگی ہوئی تھکی ہوئی شام غریبہ میں بھی اس خاتون کے اس شہزادی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. پروردگارا ہم کو نماز کی توفیق عطا فرما, پروردگارا ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. پروردگارا یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. روایت میں ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے نا, تو ایسا شخص نماز شب سے محروم کر دیا جاتا ہے. یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ پروردگارا, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ حضر اہل بیت سے وابستہ ہے, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو ہمارے, دیکھیے اولاد کا نہ ہونا ایک عیب ہے, اولاد ہو اور نالائق نکل جائے ہزار عیب ہے. پروردگار ہماری اولاد کو, ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, آقا کے غلاموں میں شمار فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا جہاں جیسے بھی ذکر حسین کو, معارف اہل بیت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ما تبع حسین یا حسین